أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: الله نور السماوات والأرض. صلوات برادران ایمانی اور معزز سامعین، قرآن مجید میں سورہ نور میں ارشاد ہو رہا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ ایک طاق میں یا ایک قندیل میں رکھا ہوا ہو. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے وہ ایک گلوب میں ہے، ایک چمکدار چمنی ہے جس کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا: زجاجہ تو انہا کوکب دری، اور اس زجاجہ کا یہ حال ہے، اس چمنی کا یا اس فانوس کا یہ حال ہے کہ وہ ایسا چمک رہا ہے جیسے ایک کوکب دری ہو، چمکدار ستارہ موتی کی طرح چمکنے والا. یوں قدو، اور اس کو اس چراغ کے اندر صرف یہ نہیں کہ وہ چمک رہا ہے، کیونکہ اگر چراغ میں چمک نہ ہو تو لاکھ فانوس چمک رہا ہو. یہ ہمارے ابھی ہم نے لیمپ اور لالٹینیں دیکھی ہیں، اگر اس کی چمنی بہت صاف ہو صاف، لیکن جو روشنی اس میں سے پھوٹ رہی ہو وہی غلیظ ہو، وہ اچھی نہ ہو، تو وہ چمکدار چمنی کیا کر لے گی. اس لیے قدرت نے اس میں اہتمام فرمایا، یوں قدو، اس کو اس چراغ کو روشن کہے سے کیا گیا، یوں قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ، اس کے اندر وہ روشنی ہے، اس تیل کی روشنی ہے جو شجر مبارک زیتون ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. ایک ایسا درخت جس کے اوپر میدان میں کھلا ہوا درخت ہے، جس کے اوپر، بلکہ اب یہ تو قرآن کی سمبولک زبان ہے، علامتی زبان ہے، اس پر کسی ادھر ادھر والے کا انفلوئنس نہیں ہے. اللہ کا نور ایسا ہے کہ وہ ہر چیز سے پاک ہے، تو کسی طرح سے نہیں کہ اسے کسی سورس سے انرجی حاصل کرنی ہے، وہ خود انرجی ہے کا سورس ہے. وہ جس کو چاہتا ہے طاقت بخش دیتا ہے، اسے طاقت کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. یوں قدو من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یکادو زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور اس کے حالت یہ ہے اس تیل کی جو اس شجر مبارک ہے، زیتون کا تیل ہے، اس کی ایسی حالت ہے کہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا سینسیٹیو ہے کہ اسے آگ نہ لگائی جائے تو بھی اپنے آپ جل اٹھنے کو تیار ہے. نور ملا نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور ہے. یہد اللہ لنور ہی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے نور کی ہدایت کرتا ہے. بغیر ہدایت الہی کے یہ مجمع آ گیا ہے. اللہ نے ہدایت کی ہے تب تو بیٹھا ہوا ہے اس بزم میں. یہ کتنے ایسے ہے جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، تو بجائے اس کے کہ اس نور سے استفادہ کرے نور کو بجھانے کے در پہ ہوتے. یہ بھی پریشانی ہے. جہل کا مزاج یہ ہوتا ہے جہالت کا کہ وہ جہل کو دور نہیں کرنا چاہتا، وہ شمع علم کو خاموش کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا مزاج ہوتا ہے. اسی لیے جہالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے. یہاں اللہ لنورہ من یشاء، جس کی چاہتا ہے اللہ ہدایت کر دیتا ہے. اور اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے اس نور کی طرف کہ جس کے دل میں چاہتا ہے محبت محمد و آل محمد ڈال دیتا ہے. یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ اسی طرح سے انسانوں کے لیے اپنی مثالیں بیان کرتا رہتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور وہ اللہ ہر شے کا ہر چیز کا واقف کار ہے، علم رکھنے والا ہے. صلوات دے محمد علیہ وسلم. آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ باب ہے مجمع، میں آپ سے یہ کہتا ہوں بہت سی چیز ہے یہ دنیا کی رنگا رنگی. آپ یہ کوئی آدمی جس بیچارے کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی ہو، نابینا ہو گیا اب روشنی نہیں ہے، اس سے پوچھئے کہ زندگی میں سورج نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ کہیں آپ سوتے رہے نہ دیکھیں جس وقت سورج نکلتا ہے اور اس کی شعائیں پھیلتی ہیں اور صبح ہوتی ہے، صبح کی کیفیت، پھر سورج نکلنے کی کیفیت، پھر سورج کا ڈوبنا، پھر سمندر کا رنگ، پھر چاند کا نکلنا، پھر پھولوں کی کیفیت، پھر پتیوں کا رنگ، یہ سب اس بیچارے کو نظر نہیں آتا. تو جو دیکھ چکا ہے وہ جانتا ہے کتنی بڑی محرومی ہے. تو یہ سب جو نور اس نے مادی ضرورتوں کے لیے ہمارے پیدا کر دیا، یہ ہماری میٹیریل نیڈ ہے، ضرورت. اب ماشاء اللہ اتنے لوگ تشریف فرما، اگر آنکھ نہ ہو تو فرق ہی نہ کر پائے. بےچارے نابینا جو تک ٹٹول کے تم فلاں ہو، حالانکہ پروردگار عالم کا یہ عدل و فضل ہے کہ وہ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے. جو کام اپنے آپ آنکھ سے لیتے ہیں وہ اپنے احساس سے لے لیتا ہے. وہ کبھی چاپ پہچان لیتا ہے آدمی، آنے والے آدمیوں کی. وہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ ایک علی گڑھ میں ہی ایک اسکول ہے جو بلائنڈس کا اسکول ہے، اندھوں کا اسکول ہے. تو وہاں یہ مذاق اندھے لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ بہت کرتے ہیں کہ اس کی چپل اٹھا کے وہاں رکھ دی ادھر، وہ خود ہی کرتے رہتے ہیں مذاق. اب وہ آیا، اس نے جہاں پر چپل رکھی تھی چپل نہیں ملی، پیر میں ڈالی، تو پھر وہ ڈالتا رہتا ہے اور اپنی چپل پہچان لیتا ہے. یہ ایک عجیب ہے، ہو سکتا ہے آپ نہ پہچان پائے لیکن اسے لمس کا احساس ہوتا ہے، اتنا سینسیٹیو ہو جاتا ہے، یہ اس کی طرف سے عطا ہے. لیکن کتنی بڑی محرومی ہے. اور شاید قدرت نے اس محرومی کو کچھ لوگوں کے ساتھ اس لیے رکھا ہو تاکہ جو محروم نہیں ہے وہ اس فضل کو سمجھ کے اس کا شکر ادا کرے. ورنہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہر چیز ہم دیکھیں. دیکھنا رائٹ نہیں ہے آپ کا، یہ اس کی عطا ہے. اور جب کوئی چیز اس نے گفٹ کر دی ہے، ہدیہ دیا ہے، انعام دیا ہے، تو انعام کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. وہ چاہتا تو ایک آنکھ میں بھی روشنی نہ ہوتی، ہر آنکھ بے نور ہوتی بغیر روشنی کے ہوتی. یہ ممکن تھا اس کے لیے؟ کیا ممکن نہیں ہے. اس کا امکان تھا کسی آنکھ کو روشنی نہ دیتا، یہ پوری دنیا تاریکی میں بھٹک رہی ہوتی. کتنی ایسی مخلوق بنائی ہے اس نے جن کی آنکھیں نہیں ہیں. اسی دنیا میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ مخلوق ہے، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے مگر مخلوق ہے، ایگزسٹ کرتی ہے. ایسے کریئچرس ہیں جن میں آنکھ نہیں ہوتی مگر ایگزسٹ کرتی. اچھا میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے اس دنیا سے نکل کے آپ بلیک ہول میں چلے جائیں. بلیک ہول بڑی سے بڑی روشنی بلیک ہول میں غائب ہو جاتی ہے. یہ آپ ماشاءاللہ بڑا باپ ہے، مجمع ہے یا تو نیٹ کا زمانہ ہے، دیکھتا رہتا ہے. یعنی آنکھ ہے اور کچھ نہیں سمجھ رہا، روشنی ڈال دیجئے روشنی نظر نہیں آ رہی، حالانکہ اللہ کا نور وہاں بھی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو ادراک نہیں ہے. جو جھانک سکتا ہے وہ اس نور کو پہچان سکتا ہے. تو یہ آنکھیں ہوتی اور اس کے باوجود ہم نہ دیکھ پاتے، مگر اس نے آنکھ بھی بنائی، مادی نور بھی بنایا، میٹیریل نور بھی بنایا، اس میں کلش. جانور جس طرح دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتے. دیکھیے وہ تیز دیکھ لیتے ہیں مگر ان کے یہاں رنگ نہیں ہے، بلی کو یہ احساس نہیں کہ یہ ہری چیز ہے کہ یہ سرخ ہے کہ یہ زرد ہے کہ یہ نیلی ہے کہ اس میں کتنے کلرز ہیں کتنے شیڈس ہیں. ارے ہم اتنے آدمیوں کو پہچان لیتے ہیں, ان کا رنگ ایسا ہے, ان کا رنگ ایسا ہے, چشمے کا رنگ ایسا ہے. سات تو مشہور ہے رنگ, مگر ان رنگوں سے اتنے شیڈس بنتے ہیں کہ آدمی نام بھی نہیں بتا سکتا کون سے کلرز ہیں یہ. کبھی وہ پینٹ کی دکان پر جائیے, جب وہ رنگائی ونگائی کے لیے رنگ دکھانے کے لیے کتاب کھول دیتے ہیں اپنی, تو اس میں لگتا ہی نہیں کہ دو رنگوں میں کتنا فرق آ رہا ہے. لیکن اتنے رنگ ہیں اور وہ سب کو اپنے یہاں کور بھی نہیں کر پاتے. تو جس قدرت نے اتنے رنگ بنائے, جس نے اتنے کلرز دیے اس دنیا کو, جس نے نور دیا, وہ کاہے کے لیے دیا؟ آپ کی صرف مادی ضرورت کے لیے کہ راستہ دیکھ لیں, اس دنیا میں رہیں تو ذرا سا لطف لے لیں. اصلا آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا ہی نہیں, یہ تو ایک ایگزامینیشن ہال ہے. جیسے تین گھنٹے, پتہ نہیں آپ کے کئی گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے, وہاں تین گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے. تین گھنٹے میں کاپی دے دی جاتی ہے, امتحان ہال میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, بیٹھنے والے کو معلوم ہے میں تین گھنٹے بعد پرچہ چھوڑ دوں گا. بس قدرت کے امتحان میں ایک فرق ہے, یہ نہیں معلوم کس کا کتنے گھنٹے کا ہے. کسی کا 80-85 سال تک چلا گیا, 100 سال ہو گئے, کسی کا 18 سال پر ختم ہو گیا پرچہ. ایسا ایگزامینر ہے جب چاہتا ہے پرچہ لے لیتا ہے, چلو ہمارا ہو گیا, اتنے ہی میں تمہیں دیکھ لیں گے, تمہیں 75 والے میں دیکھ لیں گے, تمہیں 40 والے میں دیکھ لیں گے, تمہیں 30 والے میں دیکھ لیں گے. یہ صرف تمہیں ٹرائل کرا رہے ہیں. یہ کلرز, یہ خوشبو, یہ لذتیں جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو, تمہیں اس کے لیے نہیں بنایا. مگر اگر ہم کہتے کہ جنت میں ہے تو تم پہچانتے کیسے کہ وہاں رنگ کیسے ہیں؟ یہ صرف ہم نے تمہیں پہچان کے لیے کہ اتنا جان جاؤ کہ وہاں کچھ ہے, اس لیے کہ تم بغیر آبزرویشن میں لائے کسی چیز کو مانتے نہیں ہو, اس لیے ہم تمہارے لیے یہ بتائے دے رہے ہیں. ورنہ نہ یہ مزہ لینے کی جگہ ہے اور نہ واقعی تم مزہ لے سکتے ہو. صلوات علی محمد و آل محمد. تو اب جب بھی آپ تلاش کریں گے اس کے اندر, تو فلسفی میں, تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ قدرت نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے, نوازشوں سے فیضیاب فرمایا تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے اور زندگی گزارے. مگر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مادی. بھی راستہ چلیں گے دیکھ کے نہیں تو سر ٹکرا جائیں گے کہیں, اپنا کام کریں گے آنکھیں نہیں ہوں گی تو کام کیسے کریں گے. یہ تمام چیزیں ہیں ہماری مادی ضرورت کے لیے. آپ یہ بتائیے کہ جو قدرت, جو اللہ انسان کی مادی ضرورت کا اتنا خیال کر رہا ہو, وہ انسان کی روحانی ضرورت کو چھوڑ دے, عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کی جو اسپرچل نیڈس ہیں, اس لیے کہ انسان صرف مادہ نہیں ہے. اگر صرف انسان مادہ ہو تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ جانور اپنی جبلت یا انسٹنکٹ کے سہارے زندہ رہتا ہے, آدمی بھی اسی کے سہارے زندہ رہے. تو پھر آدمی اور جانور, انسان کو مادے کے علاوہ بھی کچھ چاہیے, مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی. اور جب اس کے علاوہ چاہیے تو اس کی روحانی ضرورت کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے؟ یہ جتنا سلسلہ ہدایت ہوتا ہے کہ آدم سے لے کے اور یہاں تک, اتنا بڑا سلسلہ ہدایت ہے کہ آپ کو ان ہادیوں کے نام بھی نہیں معلوم ہے. وہ تو آپ مشہور ہے کہ 124,000 نبی آئے. قدرت نے تو کوئی گنتی بھی نہیں بتائی, کہا ہم نے ہر قوم میں بھیجا, ہر قبیلے میں بھیجا, ہر گروہ میں بھیجا. اور میں کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں جب کمیونیکیشن اتنا زوردار نہیں تھا, لوگ چھوٹی چھوٹے پاکٹس میں رہتے تھے دنیا میں, تو زیادہ نبیوں کی ضرورت تھی. میں اس گاؤں کا ایک صاحب گاؤں کے نبی ہیں, ایک صاحب خالی اپنے قبیلے کے نبی ہیں, کیونکہ ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پر نہیں ہوتی, اسی لیے بنایا گیا. اور میں اس کی دلیل دے رہا ہوں. بنی اسرائیل کے اوپر کہا یہ گیا کہ یہ ایک ایک دن میں 70-70 انبیاء کو قتل کر دیتے تھے, تو اگر 70 ہوتے نا تو کرتے کیسے یہ؟ یعنی اس کا یہ تو نیگیٹو پہلو ہے کہ وہ 70 نبیوں کو قتل کیا انہوں نے ایک دن میں, مگر تھے تو 70 یا اس سے زیادہ, تبھی تو 70 کو قتل کیا. جیسے یہ کمیونیکیشن کا سسٹم ایڈوانس ہوتا گیا, دنیا بھلتی گئی, اب تو گلوبل ولیج کی بات ہو رہی ہے. مگر جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے پیغام دیا, تو گویا دنیا اس طرح سے لنک ہو گئی تھی. اب وہ قافلے آنے جانے لگے تھے اور لوگ پہنچنے لگے تھے اور سفر میں لوگ جاتے تھے آتے تھے ایک دوسرے سے. اس لیے قدرت نے اپنے آخری پیغام کو یونیورسل بنا کے حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے بھیجا. پیغام آ گیا, کتاب موجود ہے, اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے ہمارے پاس اور قرآن موجود ہے. لیکن یہ بتائیے پیغمبر, پیغام آ گیا, آخری پیغام آ گیا, اس آخری پیغام کے بعد اور کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں, مگر کیا ہدایت کی ضرورت بھی ختم ہو گئی؟ یہ سوال اگر کیا جائے کہ بھائی ہدایت کی مان لیں, میں تھوڑی دیر صاحب سے پوچھتا ہوں, یہاں بھی ماشاء اللہ ایک سے ایک یونیورسٹیز ہوں گی اور لائبریریز ہوں گی, کیا لائبریریز میں کتابیں آ جانے سے ٹیچرز کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ یہ سب ہماری نوکری ختم ہو جائے؟ اگر کتابیں کافی ہوتی ہم تو کبھی اس کے قائل نہیں کتابیں کافی ہیں, ورنہ ہم کیسے ضروری ہوں گے, ہم تو رکھے ہی گئے نہیں کوئی. وہ کہہ دے گا یونیورسٹی کہہ دے گی کہ وہ تو اس زمانے میں نوکری کرتے تھے جب ہمارے پاس کتابیں کم تھیں, اب لائبریری میں اتنی کتابیں موجود ہیں جاؤ. مگر کتابوں کے آ جانے کے باوجود بھی معلموں کی ٹیچرز کی ضرورت رہتی ہے, یہ آج کی دنیا بھی کہہ رہی ہے. تو بتائیے دین میں معلموں کی ضرورت کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ نبی نے اپنا فنکشن پورا کر دیا, خاتم النبیین نے اپنا فنکشن پورا کر دیا, یہ بات تو صحیح ہے, مگر ہادی کی جو پوزیشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اچھا دوسری خرابی کتاب میں کیا ہوتی ہے؟ یعنی خرابی میں اپنے سینس میں کہہ رہا ہوں, اللہ کی پاک کتاب کے سلسلے میں نہیں, کہ کتاب کسی چیز کے قول کو نقل کر سکتی ہے, کتاب کسی چیز کو دکھا نہیں سکتی. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, مثلا دیکھیے قرآن مجید میں ہے, قرآن مجید میں کہا گیا جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو, اول تو قرآن نے بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے کوئی بات نہیں کی, اجمالی طور پر بریویٹی کے ساتھ ان بریف گفتگو کی ہے, پرنسپلس بتائیں, بریفلی پرنسپل بتائیں. ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہم جو کہتے ہیں اجمال اور تفصیل, اجمال کہتے ہیں بریف کرنے کو, مختصر سے مختصر اجمال ہے, اور تفصیل ڈیٹیلس ہیں. تو ڈیٹیلس نہیں ہے قرآن میں. جیسے میں آپ کو ایک مثال عام طور پر دے دیتا ہوں, قرآن میں 25 یا 26 جگہ پر یہ کہا اقیم الصلاح, نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات دو. اگر کوئی صاحب ہمیں سمجھا دے وہ کتنی زکات دیں, کس چیز پر زکات دیں, قرآن سے زکات دکھا دیں قرآن میں کہ کتنی زکات ہوگی, کب ہوگی, کون نکالے گا, کس کو دی جائے گی, کیا کیا جائے گا, یہ قرآن میں نہیں ہے. تو ایک پرابلم ہمارے سامنے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جس چیز کو گفتگو کے طور پر پیش کرتا ہے وہ ڈیٹیلس میں نہیں ہے, بریویٹی میں اتنی ہے, اس میں پرنسپل دیا گیا نماز پڑھو زکات دو, اور شاید تفصیل اسی لیے نہیں دی کہ کتاب کو کافی نہ سمجھو. جب تفصیل نہیں ہے تب تو کتاب کافی ہے, اگر تفصیل دے دی جاتی تو صاحب کتاب کو بالکل ہی بھول جاتے. یعنی ہے نماز پڑھو, کیسے نماز پڑھے, جیسے ہمارا رسول پڑھتا ہے, آؤ دیکھو نماز کیسے پڑھتا ہے, اس سے پوچھو نماز کیسے پڑھی جائے. یہ خالی ہم کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, نماز کا وقت کیا ہوگا یہ بتائے گا, وقت کیا ہوگا, کدھر کیسے پڑھو گے, کیسے رخ ہوگا, کس چیز پر سجدہ ہوگا, یہ ساری تفصیل یہ بتائے گا, زکات کس چیز پر ہوگی, کس پر ہوگی, کس کو دی جائے گی, یہ بتائے گا. تو جو اس کی بریویٹی ہے وہ اسی لیے ہے کہ سنت کا یا ٹریڈیشن آف دا پروفیٹ کا اس کے ساتھ سپلیمنٹ جوڑا رہے. یہ کیا مگر قرآن نے کہا جناب ابراہیم کا واقعہ نقل کیا, انہوں نے اسماعیل کو ذبح کیا, یہ انسیڈنٹ ہے, ایک واقعہ ہے, مگر اب تو قول ہے نا, یہ آپ دیکھ نہیں سکتے. اگر دیکھنا چاہیں کہ کیسے جناب ابراہیم نے ذبح کیا ہے تو یہ تصویر آپ اپنے امیجینیشن میں بنا لیں, واقعی تو یہ تصویر نہیں دکھ رہی ہے. تو ایک پریشانی کتاب میں یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اگر کوئی واقعہ بھی کتاب میں بیان کیا جائے تو وہ سینگ کے فارم میں ہوتا ہے, قول کے فارم میں ہوتا ہے, کیا کہا گیا. اچھا جب سنت پیغمبر پر آپ نظر کرتے ہیں, دیکھیں سنت کی بہت سی جو کلاسیفیکیشن کیے گئے ہیں, سنت کے معنی ہے رسول کا پاکیزہ طریقہ کار, ماڈل بیہیویئر آف دا پروفیٹ, یہ ہے سنت کی تعریف. اب سنت کی بھی تین قسمیں عمل اور قول کے اعتبار سے کی. ایک کہلاتی ہے سنت القول، یعنی اللہ کے رسول نے جو جو کہا وہ قول کی سنت ہے. مثلا فاطمہ بنت منی، یہ سنت القول ہے. حسین منی وانا من حسین، سنت القول ہے. سنت الفعل، قول کہتے ہیں سیئنگ کو، تو جو پرافٹ کی سیئنگ ہے، پیغمبر کی جو کہ بیانات ہیں، قول ہے، وہ سنت القول ہے. سنت الفعل، فعل کہتے ہیں کام کرنے کو، کچھ کرنا، ایکشن، تو جو پرافٹ کے ایکشنز ہیں وہ سنت الفعل ہیں. کسی کو بند میں بلانا، کسی کو نکالنا، تو نکالنے کے لیے کہنا پڑے گا نا، بلکہ نکالتے وقت زبان سے بھی کچھ کہنا پڑے گا، ہاتھ سے بھی کرنا پڑے گا، بلاتے وقت زبان سے بھی کہنا پڑے گا، ہاتھ سے بھی، تو فیل ہے. اب سنت فیل ہو گیا. تیسری سنت کی قسم ہوتی ہے کہ حضور کے سامنے کچھ کہا گیا، کچھ کیا گیا، حضور نے اس کو آبجیکٹ نہیں کیا، اپروو کر دیا. یہ تیسری ہے، یعنی اس میں پیغمبر کا اپروول ہے بائی سائلنس. یہ تین طریقے بنتے ہیں. اب جتنی کتابیں آپ تلاش کریں گے سنت کی، اس میں یہی سنتیں ملیں گی آپ کو. پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے یہ کیا، یا پیغمبر کے سامنے یہ کہا گیا یا کیا گیا، آپ نے کوئی اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا. مسلمانوں کی، آپ کی، سب کی مستند کتابوں میں یہ سب درج ہے. کوئی مطلب فکر ہو مسلمانوں کا، جس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کے یہاں بھی سنتیں اسی طرح سے نقل ہوں گی جیسے بھی سب کے یہاں نقل ہوتی ہیں. مگر یہ بتائیے، جو فعل پیغمبر بھی نقل کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے کیا، وہ آپ کو تو قول کے فارم میں مل رہا ہے، آپ تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا. یعنی اب جو کچھ ہے وہ قول ہے. اب دیکھیے، میں کہتا ہوں قول پیغمبر سے آپ اندازہ کیجئے. دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی بڑی شان ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے اقوال کو، ان کے افعال کو یاد رکھا زبانی، ایک دوسرے سے بیان کیا، یہاں تک کہ ہمارے پاس کتابوں میں ہمیں مل گیا. لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک صحابی رسول، جس کی عزت و عظمت کرنا ہمارا فریضہ ہے، اس سے ہم یہ پوچھیں کہ بھئی آپ سنت کے عالم ہیں، آپ بتائیے کہ یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو کیا وہ سنت کے اعتبار سے فیصلہ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے تصویر لا رہا ہوں. رسول کی زندگی جب مکے میں گزری، 13 سال کی آپ کی سیرت مکے میں، اور تقریباً 1 سال مدینے میں ہجرت کے بعد، آپ نے کوئی جنگ نہیں کی. ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ایذا دی گئی، اصحاب کو ستایا جا رہا ہے کہ کچھ شہید ہو گئے. حضرت عمار ابن یاسر کے والد اور والدہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ شہید، پہلی اسلام کے شہید اور شہیدہ ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا. رسول خاموش، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر جلتا ہوا، تپتا ہوا پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پیغمبر خاموش رہے، نماز پڑھ رہے ہیں پیغمبر، اور سر کے اوپر اوڑھڑی ڈال دی گئی، غلاظت ڈال دی گئی، خاموش، بائیکاٹ کر دیا گیا، 2.5-3 سال تک رہے خاموش، تلواریں کھنچ گئی، شب ہجرت مکہ چھوڑ کے مدینے چلے آئے خاموش. اب میں اس صحابی کو، یہ صحابی مان لیجیے انتقال کر گیا ہے اسی منزل پر، اب میں اسے جگا کے پوچھوں کہ بدر کا موقع آیا، بتاؤ تمہارا رسول لڑے گا کہ نہیں؟ اس کے سامنے تو 13 سال کی زندگی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ کچھ بھی کرو پیغمبر لڑتے نہیں ہیں، تو وہ کیا جواب دے گا اس 13 سال کی زندگی کی بنیاد پر کہ پیغمبر بدر میں لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ اس کو تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ جو آدمی اتنا سلح کل ہے، وہ بھرا لڑائی کرنے کے لیے کیا نکلے گا، اس کو جتنا چاہے تم علیت دو، وہ ویسے ہی بتا رہے گا. تو اس کا جواب یہی ہوگا. مگر بدر کے میدان میں پیغمبر نے لڑائی جب شروع کی، 313 آدمی اور 1000 کے مقابلے میں، تو ایک نہیں، اس کے بعد 9 سال کی زندگی میں پیغمبر نے پے با پے 80 سے اوپر لڑائیاں لڑی. وہ میں یہ مانتا ہوں کہ وہ لڑائیاں پیغمبر کے اوپر تھوپی گئیں، پیغمبر نے دفاع کیا، پیغمبر لڑے نہیں ان معنوں میں، مگر آخر پیغمبر کو لڑنا پڑا، یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا یہ بتائیے، اس میں دیکھیے کہتے تھے غزوہ اور سریہ، دو لفظ استعمال ہوتے رہتے ہیں تاریخ اسلام میں، میرے بچے تشریف فرمائے وہ جانتے رہے. غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ خود ہوتے ہیں، سریا اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں خود نہیں جاتے تھے, کسی کو سردار لشکر بنا کے بھیج دیتے تھے. تو غزوہ اور سریا ملا کے تقریباً 80 سے اوپر ہیں. اتنی لڑائیاں لڑنے کے بعد اب وہ اس کی سمجھ میں آئے گا اس صحابی رسول کو جس نے 13 سال پرانی سنتیں یاد کر رکھی ہیں. اچھا میں کہہ رہا ہوں لڑائی ہوئی, دیکھیے بدر ہوئی, احد ہوئی, خندق کی لڑائی ہوئی, اب رسول اللہ جا رہے ہیں, خواب دیکھا ہے کہ میں مکے جا رہا ہوں, مکے میں میں طواف کر رہا ہوں, ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں, سب کو لے کے چلے اور حدیبیہ کے مقام پر آ گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کیا کریں گے, لوگ جانے نہیں دے رہے ہیں. جو آدمی بدر میں لڑ چکا ہے, جو احد میں لڑ چکا ہے, جو خندق میں ان لوگوں کو شکست دے چکا ہے, جس کے پاس کئی ہزار آدمی ہیں, جس نے خواب دیکھا ہے کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں, جس کو زبردستی روکا جا رہا ہے, وہ کیا کرے گا؟ آپ کے لیے تو یہ تاریخ ہے, ماضی ہے, اس لیے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ پلٹ کے وہاں چلے جائیے تو بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اس لیے کہ اگر سمجھ میں آتا تو شک ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ویسے نا یہ میں نے کہا غلط, ہو سکتا بھائی ہم ہوتے ہم بھی یہ کرتے, ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوتا. ہو سکتا ہم ہوتے ہم کو بھی مجھن پیدا ہوتی, ہم بات کو سمجھتے نا. کیونکہ جب خضر کی بات موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آتی تو فخر خضر محمد مصطفیٰ کی بات سب کی سمجھ میں کیسے آوے؟ اس کو سمجھنے کے لیے بھی علی جیسے ایمان کی ضرورت ہے. ہے نا آپ کے سامنے سب لوگ, تو سب لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ اب بے زن بے کچھ ہوگا کہ مارو اور بالکل ایک مٹ کے ختم کر دو. اس وقت سب کی ہمتیں بڑی ہوئی, تین تین بڑی لڑائیاں لڑے ہوئے, پیغمبر سلو کرنے بیٹھ گئے, کسی کی سمجھ میں آئے گا؟ یہاں تک سمجھ میں یہ آئے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے آپ قربانی کرو یہاں سے اور بال منڈواؤ اور قربانی کرو, چلو واپس چلو, تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا, کوئی نہیں اٹھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایک سناٹا چھایا ہوا ہے, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سیرت پیغمبر میں جتنے افعال ہوتے ہیں ان کا سمجھنا بھی حرکت و ناقص کا کام نہیں ہے کہ ہر آدمی سمجھ جائے کیوں ہو رہا ہے. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ساتھ تھے, حضور کو رنج ہوا, آپ نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں نے یہ حکم دیا مگر کوئی حکم نہیں سنتا. آپ نے فرمایا آپ کو کیا پرواہ ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ خود کریے قربانی اور بال منڈوائیے. کیونکہ حضور نے خود قربانی کر دی, سر کے بال منڈوائے, تو لوگوں نے بادل ناخواستہ, بلکہ تاریخی طور پر لکھا گیا ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہو, مطلب جیسے اپنی گردن کاٹے دے رہے ہو جانور ذبح کرنے میں, کہ وہ چلتے وہاں کعبے میں چلتے منا میں جا کے قربانی یہیں پر اب قربانی کرو. اور جب قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی اسی بات پر, تو یہیں پر یہ سوال پھر اٹھایا گیا کہ یہ فتح مبین کون سی؟ کہا یہ حدیبیہ میں جو سلو ہوئی ہے, تو کہا گیا کہ کیا ایسے بھی فتح ہوتی ہے؟ بھائی فتح کے معنی تو کچھ خزانہ آئے, کچھ لونڈیاں اسیر کی جائیں, کچھ غلام بنائے جائیں, کچھ مال ملے, کچھ دولت ملے, تو فتح ہوئی. یہ کون سی فتح ہوئی؟ تو کوئی جان سکتا تھا کہ رسول کیا کریں گے جب تک حدیبیہ کا واقعہ نہیں پیش آیا؟ اچھا جب حدیبیہ کا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے شرائط صلح کی پیروی نہ کی, توڑ دی, اب رسول گئے فتح مکہ کے موقع پر, پیغمبر کیا کریں گے؟ آپ اب بتائیے کہ پیغمبر کریں گے کیا, کیا کیا ہے, یہ بحث نہیں ہے. ان لوگوں کے سامنے گئے ہیں جو لوگ عام طور پر ہمیشہ ستاتے رہے ہیں, اذیت دیتے رہے ہیں, کوئی مومن نہیں ہے یہ, اور ان کے مقابلے میں پیغمبر گئے اور فتح مکہ کے موقع پر چاہے تو سب کو پیس کے رکھ سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہی پیغمبر جو بدر میں لوگوں کو جو آئے تھے انہیں گرفتار کرواتے ہیں, فدیہ لیتے ہیں, وہی پوچھتے ہیں تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ کہا جو ایک کریم بھائی سے ہو سکتی ہے. ارشاد فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو. جب تک آپ نے آزاد نہیں کیا کوئی جان سکتا تھا کہ کیا کریں گے؟ کوئی نہیں جانتا. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ اب ایک ڈیلیگیشن آیا, عیسائیوں کا ڈیلیگیشن ہے, مباہلہ کرنے کی منزل سے پہلے جناب عیسیٰ کے, اچھا دوسری بہت سے لوگ جب وہ کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں ڈائلاگ میں, تو ایک بات طے کر دیں, مولوی صاحب کے لیے مشہور یہ ہے کہ وہ جا رہے تھے کسی غیر مذہب والے سے مناظرہ کرنے کے لیے, تو ان کے ہم پڑوسی نے کہا مولوی صاحب خدا آپ کو کامیاب کرے, دعا یہی ہے. مولوی صاحب کہنے لگے یہ کوئی دعا کی ضرورت ہی نہیں, کامیاب تو میں ہوں گا ہی. تو وہ جب کیسے آپ کامیاب ہوں گے, انہوں نے کہا وہ لاکھ کہیں دو دو چار ہوتے ہیں, میں تو پانچ کہوں گا مانوں گا ہی نہیں, اس لیے میں تو ور رہوں گا ہر صورت میں. تو میں نے جو بات طے کر لی اس کے بعد, عیسائی بھی اسی طرح سے آئے کہ ہم مانیں گے نہیں, قرآن کی کسی دلیل کو نہیں مانا. قرآن نے کہا چاہو ہمارے ہاتھ جگہ پیے من باد ماں جا کا من علی الفقل تال اور نہ دو ابنا نہ وابنا کم و نسا نہ و نسا کم و انفسا نہ و انفسا کم ثم نت کہل فنج اللہ نت اللہ علی کاذبین ہاں نہ لے آؤ تم بھی ان مانے کے بعد کسجتی کرنے والے کو لاؤ, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں, اور پھر مباحلہ کریں اور لعنت قرار دیں جھوٹوں پر, ایک دوسرے پر نہیں, جھوٹوں کے اوپر لعنت قرار دیں. اچھا یہ مجمع چلا گیا, کوئی جانتا تھا کون جائے گا؟ آیت آ جانے کے بعد بھی کسی کو معلوم ہے بھائی نساء تو ایک عورت پہ نہیں بنتا, تو ایک ہی عورت کیوں جا رہی, کوئی جانتا تھا؟ بیٹے تو پیغمبر کے کسی کو معلوم تھے کہ ہیں, مگر حسن و حسین گئے, نفس میں بہت گنجائش تھی, مگر علی اکیلے گئے, تو یہ کسی آدمی کو معلوم ہوا جب تک رسول اللہ چلے نہیں گئے. اچھا میں کہتا ہوں, دعوت دیتا ہوں تمام مسلمانوں کو, قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے جس نے کہا ہو کہ مباحلہ نہ کرو؟ جب انہوں نے کمپرومائز کر لیا کہ آپ مباحلہ نہیں کریں گے, وہ پیچھے ہٹ گئے, تو پیغمبر نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت کو سمجھنا بھی پیغمبر کا کام ہے کہ کب پوری ہو گئی اور کب پوری نہیں ہوئی. یہ سب حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, سب حدیثیں موجود ہیں, پوری تفصیلات ہیں پیغمبر کی, آپ کو زندگی میں ملتی. اچھا یہ سب چلتا ہے, کوئی آدمی جانتا تھا کہ آخری حج کے بعد واپسی ہو رہی ہے, کھلا ہوا میدان ہے, تو کیوں روکے گئے ہیں؟ میں تمام صحابہ ایکسپیرینس صحابہ سے پوچھ رہا ہوں, ان کی تمام عزت و عظمت کو سلام. میں ان سے پوچھ رہا ہوں صاحب, ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ سے کچھ اوپر افراد آپ میں جمع ہے, رسول اللہ نے حیا علی خیر العمل کہہ کے کیوں روکا ہے آپ کو؟ اگر بتا دیجئے تو جو کہیے ہارو. کسی کو معلوم ہے کہ کیا کہیں گے پیغمبر؟ کسی کو نہیں معلوم. پیغمبر کی شان ہے, کبھی پیغمبر ایسے ممبر پر بیٹھے ہیں کہ جو کجابوں سے جوڑ جوڑ کے بنایا جائے؟ نہ اس سے پہلے بیٹھے نہ اس کے بعد بیٹھے. غدیر میں جو ممبر بنایا وہ ایک ہی بار بنایا, اور غدیر میں ممبر بنانے کے بعد اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے ایک بزرگ ذاکر مولانا سید محمد سالم صاحب قبلہ, آپ تو بہت بزرگ ہو گئے, میں جسے نہیں پہنچتے, وہ اچھی بات کہی تھی انہوں نے, لندن میں پہنچتے ہوئے کہی تھی کہ بھائی ایسا ہے کہ اگر مجھ کو دیر تک بات کرنی ہو تو میں ایک کام کر سکتا ہوں اس مجمع میں, کہ سب سے پہلے مجلس شروع کرنے سے پہلے کہہ دوں کہ گاڑیوں کی چابیاں اپنی دے دیجیے, سب لوگ کار سے آئے اور سب کی چابی یہاں رکھ دوں, جب تک میں اپنی بات ختم نہیں کروں گا کوئی جا سکتا نہیں. حضور نے بھی جس سے خطرہ رہا ہوگا اس کا کجاوا لے لیا ہوگا. کجاوے بند رہے, اب جب بات ختم ہو جائے گی, کجاوے کھولے جائیں گے, کجاوا ملے گا, تب تو آپ اونٹ پر رکھ کر کے روانہ ہوں گے. لاٹ پسند کریں نہ پسند کریں, کسی کو نہیں معلوم تھا کیا ہوگا, کوئی نہیں جانتا تھا. پیغمبر نے کبھی خطبہ ارشاد دیا تب بھی کسی کو نہیں معلوم. یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ رسول نے کسی کو بٹھلایا ہو, اب برابر میں علی کو بٹھلائے ہوئے خطبہ دے رہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے خطبہ دینے کے بعد, اب آپ یہ شجاعت پیغمبر کا نمونہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں میں لے کے, جس نے خیبر کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں میں بلند کر دیا.
جانتا تھا اس بات کو اور بٹھلا لیا. اس کے بعد اتنا اونچا کر دیا کہ اتنی بلندی کے اوپر کہ سفیدی بغل روایت میں آئے کہ نظر آنے لگی تو اتنا بلند کر دیا اور کہا من کنتو مولا ہو وہذا علی مولا. یعنی اتنا احتیاط فرمائی اعلان کرنے میں کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی, علی نام رکھ کے مولائیت نہ اختیار ہو جائے, یہ والا علی جو میرے ہاتھ میں یہ مولا ہے, تاکہ اگر کوئی نابینا بھی بیٹھا ہو تو سن لے اور اگر کوئی ایسا ہو جس کے کانوں تک آواز نہیں جاتی ہے ایسے تو دیکھ لے. دیکھ لیں. اگر بات ختم نہیں کی, اب بات آ گئی ارباب ضلع کا مجمع ہے, جب یہ بات کہہ چکے تو کہا اللہم وال من والا واد من آدا, یا اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے, اور اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے, ونصر من نصرہ اس کی نصرت کر جو اس کی نصرت کرے, واخذل من خذلہ اس کو چھوڑ دے جو اس کو چھوڑ دے. مولانا ابن حسن صاحب نون عربی تابع سرا ناظرت الزمن بڑے بزرگ ذاکرین میں گزرے, بہت ان کی شان ہے. تو وہ کہتے تھے اس زمانے ماشاء اللہ بزرگ جانتے ہوں گے, اب تو آج کا بچہ تو نہیں جانتا ہوگا. من ایک ویٹ تھا ایک زمانے میں, 40 شیر کا ہوتا تھا, شیر تقریباً 1 کلو, شیر برابر ہوتے تھے 1 کلو کے, من ہوتا تھا 40 شیر کا. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ میں نہیں جانتا, عربی کا من اور ہے, مگر ہمارے یہاں جو من ہوتا ہے وہ 40 شیر کا ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جس بیچارے سے من کنتو مولاہو کا ایک من نہیں اٹھ پا رہا تھا, اس پر رسول اللہ نے 4 من اور رکھ دیے, اللہم وال من والا واد من ادا ونصر من نصرا واخذل من خذلا. تو جو ایک من نہیں اٹھا پا رہا وہ 5 کیسے اٹھائے؟ مگر میں سرکار نادرت الزمن تابع سرا کی خدمت میں دستبستہ عرض کروں گا کہ میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ من اٹھانا کسی ایسے ویسے کا کام نہیں ہے. اگر پنجتنی ہوگا تو یہ 5 من من نہیں 5 پھول بنیں گے. یہ اب میں آپ سے لے کے اس کی بات آپ کے جذبہ ضلع کی تسکین کے لیے بھی میں نے عرض کر دی, اب آپ اس رخ کو ملاحظہ فرمائیے گا. رسول کی سیرت کے یہ کیا الگ الگ رخ ہیں کہ جب جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, جو سمجھ میں آ جاتا ہے معاذ اللہ موڈ کا اس میں دخل ہے, کہ بھی اس وقت موڈ دیلانے کا جی لڑو, اب لڑنے کا موڈ ہو گیا لڑ جاؤ, آج سلو کا جی چاہ رہا ہے سلو کرو. کوئی مسلمان یہ بلیو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, یقین اس میں یقین پر نہیں آئے. اس کا مطلب ہے پیغمبر کا جو طرز عمل بدلتا ہے, جو عمل کا اسٹائل چینج ہوتا ہے, وہ حالات کی بنیاد پر بدلتا ہے. یعنی جیسے اسباب ہوتے ہیں, جیسے کازز ہوتے ہیں, ویسا ہی پیغمبر کا عمل ہوتا ہے. اگر کازز سلو والے ہوتے ہیں تو پیغمبر سلو کر لیتے ہیں, اگر کازز جنگ والے ہوتے ہیں تو پیغمبر جنگ کرتے ہیں. کاز کو دیکھ کر کے پیغمبر کا عمل سامنے آتا ہے, سبب یا اسباب یا کازز یا جو بھی ہوں گے اس کا ریزن جو ہوگا اس کی بنیاد پر پیغمبر کا عمل ہوگا. یہ ہے صورت. صحابہ کرام اور صحابیات یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ تھی تو پیغمبر نے یہ کیا, لیکن کیا مستقبل میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی؟ اب ایک صورت یہ ہے کہ 11 ہجری میں اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے, 23 سالہ زندگی میں تو ہم نے دیکھا کبھی یہ ہوا کبھی وہ ہوا, کبھی ایسا ہوا کبھی ویسا ہوا. اب جب 11 ہجری کے بعد اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے, اور اگر ایسے ہی چلے جائیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہوگا, تو یہ بتائیے کہ پوری ملت کے پاس کوئی سلوشن ہے؟ صحابہ کرام یہ بتا سکتے ہیں پیغمبر نے کیا کیا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سچویشن میں پیغمبر ہوتے تو کیا کرتے.
آپ یہ بتائیں کہ ہمارے شیعہ محلے سے لوگوں کو کتنا ثواب ہے, ہمارے شیعہ کی کتنی قیمت ہے, یہی قیمت
ہے.
بہت شکریہ.
دیکھیے آپ ایک بات ہے, لوگوں کے کہنے پر نہ جائیے. دنیا میں ہر دور میں فرعون بھی پیدا ہوئے, نمرود بھی پیدا ہوئے. وہ یہ لوگ دیوانے ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں ایک طریقے سے. کوئی بھی مسلمان یا کوئی انسان کسی دوسرے مسلک یا دوسرے فرقے کو کبھی بھی اذیت نہیں دے گا. یہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر وہ انسان ہے, وہ چاہے کسی مسلک کا ہو, کسی مذہب کا ہو, کسی دین کا ہو, وہ لیو اور لیٹ لیو, جیو اور جینے دو کے اصول پر ہی ہوگا. اب کوئی آدمی دیوانہ ہو جائے, پاگل ہو جائے, وہ کسی پابند, ہم اکثر دیکھا ہے ہمارے یہاں کلکٹی میں ایک مرتبہ سیریل کلر تھا, وہ رات میں جس کو لیٹا ہوا دیکھتا تھا پتھر سے سر کچل دیتا تھا اس کا. تو اس آدمی کے پتھر سے سر کچل دینے کو, سر کو مار دینے کو, قتل کر دینے کو, سیریل کلر کو ہم کوئی بنیاد انسانی مزاج کے لیے نہیں بنا سکتے. اس کا کوئی یہ پرنسپل نہیں ہے کسی دین کا, کوئی بھی دین اس کو نہیں پیش کر سکتا کوئی جو کرتا ہوں. آپ کی خدمت میں دیکھیے مختصرا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہو اس لیے ضرورت تھی. دیکھیں صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو ہزاروں سلام اور لاکھوں سلام, لیکن ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں رسول نے کیا کیا. اب رسول کو ایسے آئینے چھوڑنے چاہیے کہ جو یہ بتائیں کہ سچویشن اگر بدل جائے تو وہ کر دے جو رسول کرتے. اور میں اس کی ہزاروں مثالیں ابھی وقت میں گنجائش نہیں تو میں کل شاید دے دوں آپ کو مثالیں. لیکن اس سچویشن سے میں کہتا ہوں, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انسان میں کوالٹی کا ہونا, اور دوسری چیز کسی صفت کا ہونا, ملکہ اس کے اندر ہونا, اور دوسری چیز اس کا ظاہر ہونا, ایکشن, ظہور. ضروری نہیں ہے کہ جو ملکہ یا کوالٹی آپ کے پاس ہو وہ ظاہر بھی ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے گا, اگر کوالٹی ہے اور سچویشن ارائز کرے گی, آپ مثال کے طور پہ ایک سخی آدمی ہے, سخی ہے مگر اس کے پاس کوئی محتاج آتا ہی نہیں, تو سخاوت کا ظہور نہیں ہوگا. جب آئے گا تو سخاوت کا, اب وہ سخاوت نہ ہوئی اور وہ آیا محتاج تو بھی ظہور نہیں ہوگا. لیکن میں اس کی ایک مثال جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. امام حسین کی شہادت کے بعد کسی امام کو جہاد کا موقع نہیں ملا, باقاعدگی سے جہاد کا موقع نہیں ملا. تو یہ تصور تھا امام یعنی اموی بادشاہوں کو کہ اب یہ سب بھول بھال گئے ہوں گے, لڑائی لڑائی تو خالی نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, بہت آگے سے شب زندہ دار ہیں. تو جب اموی بادشاہ کے دربار میں ہمارے پانچویں امام بلائے گئے, امام محمد باقر علیہ السلام, اور بہت ضعیف تھے, بوڑھے تھے, امام اس وقت ضعیف ہو چکے تھے, بڑھاپا تھا, چھٹے امام بھی ساتھ میں تھے. تو وہاں اس وقت تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے, تیر لگائے جا رہے تھے ہدف کے اوپر تیر اندازی. اس نے اس لیے سوچا کہ اگر نماز روزے کا معاملہ ہوگا تب تو پھر ان سے نہ نپٹ پائیں گے, ہم سمجھ نہیں پائیں گے معاملے کو. لیکن یہ اب یہ کربلا کے واقعے میں تو یہ 4-5 سال کے تھے, اس کے بعد باپ کو دعائیں مانگتے ہوئے روتے ہوئے گزر گئی. انہوں نے کتنا سیکھا ہوگا, نہ کوئی جنگ کا تجربہ, نہ کچھ, بڈھے بھی ہو گئے ہیں. تو ذرا سا ان سے کہیں کہ آپ بھی نشانہ لگائیے, نشانہ نہ لگا پاؤں تو ذرا ہنسی کا موقع آتا ہے. جب سب نے نشانہ لگا کہا آپ بھی لگائیے فرزند رسول, آپ بھی. آپ نے کہا میں بڈھا ہو گیا ہوں, آپ کو یہ نہیں تھا. تو اس کا اصرار بڑھتا چلا گیا. خیر آپ نے اس کے اصرار پر تیر کمان ہاتھ میں لیا اور نشانہ لیا, پہلا تیر اپنی جگہ پر لگا جا کے ہدف پر, مگر آپ نے تیر رکھ نہیں دیا, دوسرا اٹھایا مارا تو جو اس کی آخری پوائنٹ تھا اس پر جا کے لگا, سوفار پر, یہاں تک کہ آپ نے 9 تیروں کی لکیر بنا دی پوری.
اب میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ اگر اس نبی بادشاہ کے دربار میں ہوتے اور تیر اندازی ہوتی تو ایسے ہی کرتے. نریشن بات کرنا اور ہے کہ پیغمبر نے یہ کیا. ہمیں یہ بتائیے کہ پیغمبر کیا کرتے. بس حسین ابن علی اس آئینے کا نام ہے, اس تصویر کا نام ہے کہ اگر یزید جیسا انسان رسول اللہ سے بیعت مانگتا تو رسول کیا کرتے. میں پوچھ رہا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ یزید ایسا فاسق فاجر جس کا کردار ایسا ہو, جس کو میں منبر سے باقاعدہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں, اس طرح کا آدمی اگر اللہ کے رسول سے بیعت مانگتا تو اللہ کے رسول بیعت کرتے یا نہ کرتے. اگر جواب ہے نہ کرتے تو حسین نے نہیں کی. حسین کو تو وہ آئینہ دکھانا ہے جو رسول چھوڑ گئے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے. اور اگر اب وہ رسول کو اذیت دینے کے لیے مجبور کرتا تو رسول مدینہ چھوڑتے تو حسین نے بھی مدینہ ترک کر دیا. اگر حج کو ترک کرنا پڑتا اور رسول ترک کرتے تو حسین نے بھی ترک کیا. یعنی امن اور رواداری اور جنگ کا جو اصول پیغمبر نے مختلف سچویشن کے حساب سے رکھا تھا, حسین ابن علی نے ساری تصویریں مختلف ادوار میں پیش کر دی. یہ اہل بیت کی تیاری بے وجہ نہیں. دیکھیے پیغمبر کی شان کے خلاف ہے اگر کوئی مسلمان ہمارا جیسا آپ جیسا یہ سوچنے لگے کہ بلا وجہ اپنے رشتہ داروں کو بڑھاتے ہیں. ایسا پیغمبر کے لیے ہم لوگ سوچ سکتے ہیں مگر کیفا فاطمہ بذت المنی, اگر یہ کسی بیٹی کے لیے باپ کہہ رہا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو ہر بیٹی اپنے باپ کا جگر کا ٹکڑا ہے. اس میں رسول اللہ کی کیا شان ہے. فاطمہ تو بذت المنی اس کا مطلب ہے کہ جب فاطمہ کو بذت المنی کہا تو یہ بتایا کہ رسالت کا یہ جز ہے, اس کے اندر رسالت کی وہ ضیائیں ملیں گی. اگر ضرورت پڑ جائے تو دیکھنا کہ رسول کی شان اس کے اندر نظر آئے گی. فاطمہ تو بذت المنی اگر کہا کہ علی میرا حصہ ہے, علی عمر میں ایک نور سے ہوں, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے, تو اس کا اس پہلو میں یہی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو دیکھنا کہ اس سچویشن میں علی نے کیا کیا. میں ہزاروں ایسی سچویشن تھے جس میں لوگ جان نہیں سکتے تھے. اگر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا ہوتی اور علی کے علاوہ کوئی ہوتا تو ہاتھ کانپنے لگتے. اگر ام المومنین جیسی برگزیدہ شخصیت سامنے آ جاتی کوئی عام مسلمان ہوتا تو ہمت نہ کر پاتا. مگر علی نے وہ کیا جو رسول اگر اس مقام پر ہوتے تو کرتے. اسی لیے حسین ابن علی نے ارباب کرم, حسین ابن علی نے اسی لیے ان تمام پہلوؤں کو ساری دنیا کے سامنے لا کے رکھ دیا کہ اہل بیت کی شان جو ہے. یہ نہیں بے وجہ نہیں تھا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, جوانان جنت کے سردار ہے, یا کہ ابنایا حاضان امامان, یہ میرے دونوں بیٹے, یہ حسن حسین امام ہے, قاما و قادہ, چاہے کھڑے ہو یا بیٹھے ہوں. اب جناب یہ عجیب سچویشن تھی. پہلے رسول کی تو بات بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پیغمبر کی بات خواص کو سمجھنا نہیں آتی ہے اگر پیغمبر کے جو مزاجدہ نہ ہو. قاما و قادہ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو, کوئی سمجھ سکتا تھا جب پیغمبر کہہ رہے تھے. یعنی ہر حالت میں امام ہے, اس کے علاوہ کیا میں نہیں لیے جاؤں. لیٹے ہو تو یعنی امامت کھڑے ہو بیٹھے ہو تو رہے گی, لیٹے ہوں گے تو چلی جائے گی. میرے دونوں بیٹے امام ہے, کس سن میں, 6-7 سال کے سن میں کہہ رہے ہیں. حضور کا آخری زمانہ تھا, میں مثال میں اکثر یہ مثال دیتا رہتا ہوں. آخری زمانہ تھا, ازواج مطہرات نے رسول اللہ سے یہ جاننا چاہا, یا رسول اللہ آپ کے بعد کون سی زوجہ سب سے پہلے انتقال کرے گی. انہوں نے فرما دیا, ارشاد فرمایا, مسکرائے کا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. ازواج نے ہاتھ ناپے, سب کے ہاتھ نپ گئے. اب اس میں جس کا لمبا ہوگا وہ ڈر بھی رہا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارا. بھائی آدمی موت سے ہر آدمی گھبراتا, ہم بھی گھبراتے ہیں. تو مگر جب پیغمبر کا انتقال ہوا اور سب سے پہلے جناب زینب کا انتقال ہوا, جو آپ کی زوجہ تھی جناب زینب, ان کا انتقال ہوا تو لوگوں کی سمجھ میں آیا, کیونکہ وہ اتنی مخیر تھیں, اتنی خیرات کرنے والی تھیں کہ ان کے پاس کوئی چیز رکتی نہیں تھی, آئی اور انہوں نے محتاج کو دی. ام المساکین کہلاتی تھی، مسکینوں کی ماں. اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں، یعنی یہاں ہاتھ لمبا ہونا محاورہ ہے سخاوت کے لیے. ویسے ہی کھڑا ہونا اور بیٹھا ہونا انسان کی ظاہری حالت نہیں، بیٹھ جانا سلو کرنے کا استعارہ ہے، کھڑا ہو جانا جنگ کرنے کا استعارہ ہے. یعنی یہ امام ہے، یہ امام ہے چاہے کھڑے ہو یا بیٹھے. یعنی اگر یہ سلو کر لے تو بھی اعتراض نہیں کرنا، اگر یہ جنگ کرے تو بھی اعتراض نہیں کرنا. کیوں؟ یہ وہی کریں گے جو میں کرتا، ان پر اعتراض مجھ پر اعتراض ہے. اس لیے اسلام کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ پیغمبر پر اعتراض نہ کیا جائے بلکہ اپنے کو پیغمبر کے سپرد کر دیا جائے. یہ حسین ابن علی کی شان تھی. بتائیے جو آدمی کوفے کی طرف بڑھ رہا ہو اور جس کو خبر مل جائے کہ اس کا بھائی قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا، تو بھی آپ نے راستہ بدلا نہیں، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہو، راہ نہیں بدلی آپ نے اور چلتے رہے یہاں تک کہ ہر کا لشکر مل گیا. ہر کے لشکر سے وہ واقعات میں کل آپ کی خدمت میں نقل کر لوں گا. اب ہر کا لشکر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے جائے. امام نے فرمایا میں ہدایت اور اصلاح کے لیے کوفے جا رہا تھا، ایک قیدی کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا، میں ابن زیاد کے قیدی کی حیثیت سے کوفے نہیں جا رہا تھا، میں تو کوفے والوں کی اصلاح کے لیے امام کی حیثیت سے جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ ہلکی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر نے کہا ابھی ہر حضرت ہر نہیں ہے، کہا آپ ہلکی آگے نہیں بڑھ سکتے تو آپ کو تو چلنا پڑے گا. تو امام حسین اسلام نے کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری یا ابن زیاد کی مجال ہے کہ مجھے گرفتار کر لے؟ تو یہ بہت بڑا وہ ایک طریقے سے بہت سخت بات امام علی مقام نے کہی. تو اس نے حر میں جواب میں بھی کہا ہے کہ اگر آپ کی ماں کوئی اور ہوتی تو میں جملے کو پلٹ دیتا. گویا اسی طرح حسین اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ حر، اور اب چونکہ اس نے عظمت فاطمہ زہرا کو پہچان لیا اسی لیے حسین نے اس کو نجات کا راستہ دکھا دیا. دیکھا اچھا تو یہ ہو سکتا ہے، دیکھیے کوئی نہیں آتا، رسول کی موومنٹس کو بھی آپ نہیں جانتے اور جو رسول کے نمائندے ان کے موومنٹس کو بھی نہیں جانتے، کب تک امن ہوگا اور کب جنگ ہوگی یہ ہر کو بھی پتہ نہیں تھا. اور ایک بات یہ تھی کہ ہر بھی یہ جانتا تھا. میرے رجیس نے کہا ہے جو نظم فرمایا اس کو کہ امام حسین نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے میرے رجیس کی زبان میں کہا ہے کہ گفتگو میں جو نہ ہم اس کی سپر ہو جاتے، ہاتھ ایک وار میں پہنچو سے قلم ہو جاتے. پھر اگر ہم نہ رک جائیں تو اس کے ہاتھ قلم کر دیے جاتے. عباس جوش میں تھا کہ میرے آقا کی لجام پر تو نے ہاتھ کیسے ڈال دیا خور کے لیے. مگر امام نے روکا. اب یہ طے ہوا کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے. امام کہتے تھے میں واپس جاؤں گا، وہ کہتا تھا کہ نہیں آپ کوفے چلیے. تو ہر نے کہا اچھا ایسا کیجئے بیچ کا راستہ لے لیجئے، جب تک مجھے ادھر سے کوئی ہدایت نہیں مل جاتی آپ بیچ کا راستہ لے لیجئے. ساری دنیا سمجھتی حسین مجبور ہو کے آئے. حسین اپنے مقتل کے بارے میں پوری طور پر کلی طور پر فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے تھے. وہ ہر کو اس جگہ پر لے آئے جہاں پر ان کی قربانی بہترین نتائج دے سکتی تھی. ہر مجبور تھا وہاں آنے کے لیے، حسین مجبور نہیں تھے. مرثیوں میں حسین کو مجبور کہہ دینا اور ہے. حسین کی مظلومیت بھی مجبوری نہیں، اختیار کا نام. اس لیے امام مظلوم آئے اور اب اس منزل کے اوپر آئے کہ جہاں پر آپ کے گھوڑے نے پیر نہیں بڑھایا. دوسری محرم تھی، جب دوسری محرم کو امام کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، روایات میں آیا چھ گھوڑے بدل دیے گئے. ایک گھوڑا آتا تھا ہٹایا جاتا تھا، دوسرے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. اس کے بعد امام نے دیکھا جب چھٹے گھوڑے نے بھی اپنے پیر آگے نہیں بڑھائے تو آپ نے ایک مٹھی خاک ریک دار کربلا کی اٹھائی اور ایک مرتبہ سونگھی، اور جیسے ہی کربلا کی مٹی سونگھی آپ نے کہا بس اب قیامت تک ہمارا یہیں پر قیام ہوگا، اتر جاؤ اور اپنے خیموں کو برپا کرو. میں تمام صاحبان نظر تشریف فرمائے میں کہتا ہوں بیبیاں بھی اتری، روایت میں ہے اور اکٹھا ہوئی، مگر جناب زینب کے لیے روایت ملتی ہے کہ شہزادی نے کہا ہے امام حسین سے کہ بھیا اس زمین سے نکل چلو. اس لیے کہ میں جیسے ہی اتری ہوں میری چادر میرے سر سے کھسک گئی اور ریگزار کربلا اوڑھ کر کے ایک زرد رنگ کی دھول تھی جس سے میرے بال آلودہ ہو گئے. یہ اچھا شگون نہیں ہے، اس کربلا کے بن سے نکل پڑو. حسین نے کہا اللہ کی مرضی یہی ہے، مگر میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ شاید ریگزار کربلا اے شہزادی آپ سے بزبان بے زبانی کہہ رہی ہو، اے بی بی جب سر پر چادر نہ ہوگی تو میں آپ کا پردہ کرنے کے لیے موجود رہوں گی. ریگزار کربلا کہہ رہی بی بی آپ کا پردہ سلامت رکھنے کے لیے میں موجود رہوں گی، اگر چادر نہ بھی ہوگی تو میں پردہ کر دوں گی. بس حسین ابن علی نے کہا عباس انتظام کرو. جناب ابو الفضل عباس نے انتظام شروع کیا کہاں خیمے برپا کیے جائیں. شیر کو ترائی سے زیادہ کون سی جگہ پسند ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، خیمے برپا کیے جانے لگے. فرات کے کنارے اتنے خیمے نہیں تھے کہ فرات کا سارا ساحل ختم ہو گیا ہو، مگر اتنی دیر میں عبید اللہ ابن زیاد کا فرستادہ حور کے پاس پہنچا ہے اور اس نے کہا کہ امیر کا یہ حکم ہے کہ حسین کو بے آب و گیا زمین پر لے جاؤ. یاد رکھیے اگر امام حسین سے جناب عباس سے اس نے گفتگو کی کہا یہاں سے اپنا خیمہ ہٹاؤ اور اپنے مولا اور آقا سے کہو کہ یہاں سے ہٹائے، تو جناب عباس نے کہا کس میں مجال ہے جو حسین ابن علی کے خیمے کو یہاں سے ہٹا دے. ہماری موجودگی میں ابھی تنابیں لگائی ہیں، ابھی خیمہ برپا کیا ہے، ہماری موجودگی میں کس کی مجال ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا دے. مگر اتنی دیر گزری تھی، حسین کو اطلاع ہو گئی، عباس کو بلایا. مگر میں کہتا ہوں عباس آئے تو اس طرح نہیں بلایا، حسین بھی مزاج شناس تھے، عباس کے جوش اور عباس کے غصے کو پہچاننے والے تھے کہ غازی کو شیر کو غصہ آ گیا ہے. فرماتے ہیں زینب کوئی سنبھال سکتا ہے تو تم ہو. میرے شیر کو غصہ آ گیا ہے، میرے شیر کو، میرے لال کو غصہ آ گیا ہے، اب اگر عباس کو کوئی سنبھال سکتا ہے تو اے زینب وہ تم ہو. میں یہ سن رہا تھا کہ اطلاع کروائی شہزادی نے، عباس تمہیں میں نے طلب کیا ہوں. اطلاع دے گئی عباس کو پہنچی، شہزادی نے طلب کیا، کیا فرمایا؟ اٹھتے اٹھتے تلوار سے خط کھینچا، میں جا رہا ہوں، میری آقا دادی نے مجھے بلایا ہے، مگر یاد رہے جب تک آ نہ جاؤں کوئی ایک قدم آگے نہ بڑھے. ایک شیر جری کے کھینچے ہوئے خط کا یہ عالم تھا، جب تک عباس لوٹ کے نہیں آ گئے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہوا کہ جو بڑھ سکے. پورا ہر کا فرستادہ لشکر کھڑا رہا ایک ہزار سپاہیوں کا، عباس قریب آئے، آنے کے بعد اطلاع دی بی بی گھبرائیے نہیں، فرات کے کنارے خیمے لگا دیے گئے ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، پانی کی کوئی قلت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. بس زینب نے ایک مرتبہ عباس کے چہرے کو دیکھا، پشت کے اوپر ہاتھ رکھا، اے بھیا تیری بہن چاہتی ہے کہ خیمہ یہاں سے رکھا لے، میری بہن یہ چاہتی ہے کہ اپنا خیمہ اٹھا کے دے آپ کے جگہ پر جگہ پانی کا پتہ نہیں چلا. چل تیری بہن کا یہ حکم ہے. بس ایک مرتبہ عباس نے جناب زینب کو حکم سنا، آنکھوں سے آنسو گرے، مگر واپس آئے اب لشکر کو نہیں دیکھا، بلکہ جن ہاتھوں سے خیمے کی تنابیں باندھی تھی، جن سے شوبے لگائی تھی، انہیں کو اکھاڑنا شروع کیا. یہ خیال بھی گزرا ہوگا کہ لشکر سوچ رہا ہوگا کہ کیسا جری ہے کہ خیمے کو اکھاڑ کے لے کر آئے، مگر پر خیمے لا کے برپا کر دیے. یہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیے، یہ عباس کے کلیجے کا کام ہے کہ جتنی مرتبہ بھی الکش کی آواز کانوں میں گئی ہوگی، کبھی پلٹ کے شہزادی سے یہ نہیں کہا اے بی بی اگر آپ نے خیمے وہاں سے ہٹوائے نہ ہوتے تو آج بچے پیاسے نہ ہوتے. یہ وفاداری
یہ غلام نوازی اس عالم نے کی کہ شہزادی نے بھی اپنے بھیا کے سلسلے میں یہی سوچا اے عباس پانی کے لیے میں جنگ نہیں چاہتی بے آبوں کی اسائل پر ہمارے بچے الگ الگ کہتے رہے مگر حسین کا مقصد پامال نہ ہو.
سلام الذين ظلموا ايهم انقلبوا ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون الهي بحق زهرا وبيها وبالها وبنيها يا الله ما انتظى مقتصر قبول فرما پروردگار اينا سمو قلوب امان زهرا وجگاتا فرما يا الله جو بیمار انہیں شفایا فرما جو بے روزگار انہیں روزگار مرحمت فرما دے یا اللہ پرچم حق کو سربلند فرما پرچم باطل کو سنگو فرما یا اللہ جملہ آزاداران ایمان مظلوم بالخصوص پاکستان میں جتنے اعزائے منصف منسلک ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما پہلا جتنے دشمنان انسانیت ہیں اور دشمنان اعزاں ہیں انہیں ضمیر و رسوا فرما اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پروردگارہ ہمارے امام کے نور میں اجلت فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں پڑھا دے. ماتم ہے.